نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف شروع کر رہے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے بھی تقریباً آخری پیریڈ میں یہ نازل ہوئی جس وقت مخالفت بے تحاشا بڑھ چکی تھی. اور اس سورت کے مضامین آپ کو کافی ملتے جلتے لگیں گے سورہ انعام کے مضامین سے کیونکہ وہ بھی مکی سورت تھی، مگر یہ طویل ترین مکی سورت ہے، یعنی سب سے لمبی مکی سورت. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ مدنی سورتیں تو لمبی ہوتی ہیں، مکی سورتیں ذرا مختصر ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت لمبی ہے، سب سے لمبی یعنی مکی سورتوں میں. اور جب میں مکی سورتیں کہتی ہوں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ مکی سورت کون سی ہوتی ہے اور مدنی کون سی ہوتی ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہنا آپ نے کہ مکی سورت وہ جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی سورت وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ، مکی سورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی ہو، اور مدنی سورت ہی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اسی طرح جیسے مکی سورتوں کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، وہی اس کا بھی سٹائل ہے. عقائد پہ بات کی گئی ہے اور خاص طور پہ اس میں رسالت پہ بات کی گئی ہے. اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس میں کہ ایک جس کو کہیں گے نا کلیش، ایک ٹسل، کشمکش حق اور باطل کی، وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی. پھر اس کا نام الاعراف جو ہے، یہ اس کے اندر اعراف کا چونکہ ذکر ہے آیت نمبر 48 میں 46 میں، تو اسی سے اس کا نام سورۃ الاعراف ہے. اور اعراف لفظ عین اور را فا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور جانا پہچانا بھی یہ معنی ہوتا ہے اس کا، جیسے ہم کہتے ہیں بڑا معروف ہے، جانا پہچانا ہے. اور یہ جنت اور جہنم کے درمیانی سرحد کا نام ہے. دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف کو، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا سکھاتی ہے. بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورت میں، یہ مکی چونکہ سورت ہے، تو انسان کو تذکیر کی گئی ہے بھی ایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں سے. اللہ کے دن سے مطلب کون سے دن ہیں؟ جو پچھلی امت کے حالات تھے، جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے، جو ان کی تباہی اور بربادی ہوئی اور جو ان کے انجام ہوا، وہ سب اس سورت میں آپ کو بتایا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے، تو آپ دیکھیں گے آج کے لیسن کے اندر کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی کیسے ایک ٹسل چلتی ہے، کیا ان کے درمیان ہوتا ہے. تو خوبصورت سورت، دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد، حروف مقطعات، تین حروف والی سورتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، الف لام میم والی سورہ بقرہ اور آل عمران. اب یہ چار حروف والی سورت آئی ہے، الف لام میم اور صاد. یہ چار حروف والی سورتیں صرف دو ہیں، ایک یہ سورت ہے اور ایک سورہ رعد، اس میں الف لام میم را ہے. اب معنی اس کے کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ ہم کہاں سے یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مشتبہ باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور جو راسخونہ فی العلم ہوتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آمنا بھی، کل من عند ربنا, ہم ایمان لائے ہیں سب, یہ اللہ کی طرف سے ہم سب پہ ایمان لائے ہیں, ہمیں چاہے معنی پتا ہو یا نہیں پتا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی جو ہے وہ راز ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا معنی ہے. ہم نہ کھوجیں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, مگر اوتھینٹک بات کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا معنی ہی نہیں بتایا تو پھر ہمیں کیسے پتا ہوگا. ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اہل عرب چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا زبان دان سمجھتے تھے, بڑا فصیح اللسان کہتے تھے خود کو, تو ان حروف کو دے کر ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ دیکھو قرآن انہی حروف سے بنا ہوا ہے, تم بھی تو انہی حروف سے بات چیت کرتے ہو نا, تو کوئی ایسا ہی کلام لے آؤ, کوئی ایسی کتاب لا کے دکھاؤ. اور یہ چیلنج کئی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. اور آپ نوٹس کریے گا کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں نا, تو ان کے بعد ضرور قرآن پاک کی کوئی بات آتی ہے, ضرور قرآن کی. اسی سے یہ بات پھر علماء کہتے ہیں نا کہ شاید یہی وجہ ہو کہ اہل عرب کو ایک چیلنج دیا گیا اور اس کے بعد قرآن کی فضیلت بیان کی گئی. کہ کیا ہے, کتاب انزل الیک, یہ ایک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اللہ تعالی کی طرف سے. کتاب کہتے ہیں لکھی بھی چیز کو. فلا یقوم فی صدرک حرج, تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی حرج منہ, اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس سے. تو کیا مطلب تنگی نہیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی, آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی وہ لوگ عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, یہاں یہ آپ کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں. تو فرمایا گیا نہیں, یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کے سینے میں اس سے کوئی حرج نہ ہو, تنگی نہ ہو. کیوں یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی ہوتی تھی اس سے؟ تو اس کے احکام سے تنگی نہیں ہوتی تھی, بلکہ آپ خود سوچیں مکی دور کا آخر ہے, آخر کے چند سالوں میں یہ سورہ آراف نازل ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت سے ان کو دعوت دے رہے ہیں, مگر کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے جانتے ہیں آپ؟ مکی دور میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 13 سال کی محنت پہ 150 یا اس سے کچھ زیادہ, بس صرف اتنے سے لوگ مسلمان ہوئے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محنت کر رہے ہیں, کتنے حلقان ہو رہے ہیں اور کتنی ان کو خیر خواہی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں, اس کے باوجود یہ حال تھا. تو جس کو پتا ہو کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کا انجام کیا ہے, میرے سمجھانے پہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا دل تنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ صرف اپنے اس بات کو دیکھیں کہ جب آپ بچوں کو بتاتی ہیں, بچوں کو سمجھاتی ہیں وہ نہیں سن رہے, تو کیا ہوتا ہے آپ کے دل کی حالت کا, کیسی ہوتی ہے؟ دل تنگ ہوتا ہے نا, گھٹتا ہے دل, کیوں نہیں سن رہے یہ, کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی, میں سمجھا کے تھک گئی ہوں. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ تنگ آ گئے ان سے یا پیغام دینا نہیں چاہتے, دل میں یہ تنگی کس لیے ہوتی ہے؟ جو غم اور جو فکر ان کے لیے لاحق ہوتی ہے اس کی وجہ سے. فلا اللہ باقی نفس کا اعلیٰ آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یا صفا, اللہ تعالیٰ خود فرمانا پڑا کہ اے نبی آپ اپنی آپ کو ہلاک کر دیں گے کیا ان کے پیچھے کہ یہ نہیں ایمان لاتے, تو اس غم کے اندر اپنے آپ کو گھلا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کیا کرتے تھے, آپ کا دل تنگ ہوتا تھا, سینہ گھٹتا تھا, اور یہ سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, آپ کی محبت, آپ کے دل کے اندر ان کے لیے جو خیر خواہی کے جذبات تھے جس کی وجہ سے تھا. اور دوسری یہ بھی بات ہو سکتی ہے جو بعض جگہ پہ لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا یہ پھر نہیں مانیں گے, یہ پھر انکار کریں گے, یہ پھر کچھ کہہ دیں گے آگے سے, تو اس سے تنگی ہوتی تھی آپ کے سینے میں. لِتُنذِرَ بِهِ وذكرى للمؤمنين. اب یہ فلاں یکون فی صدری کا حرج من، اگر اس کو آپ بریکٹ لگا دیں تب آپ کو بات سمجھ آئیے، کتاب انزل الیک لتنذر بہ، یہ کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف کس لیے، کیا مقصد ہے اس کتاب کا؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے وارن کریں. انذار کہتے ہیں ہم، اب ہم نے ترجمے میں تو ڈراوا لکھ دیا نا، تم ڈراؤ اس کے ذریعے. اصل میں انذار کا مطلب ڈراوا نہیں ہوتا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈراوا، مگر ڈراوا اس کا پورا میننگ نہیں دیتا. انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا انتہائی شفقت کے ساتھ. مثلاً آپ کسی اندھے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، آگے کھائی ہے، آگے کوئی خطرہ ہے، تو آپ اس کو بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہتے ہیں آگے خطرہ ہے، اس کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو آپ وارن کر رہے ہیں، یہ انذار ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈرا نہیں رہے کہ بھائی آگے گڑا ہے. آپ اصل میں کیا ہے، یہ خبردار کرنا ہے کہ تم ورنہ گر جاؤ گے، تم کسی بری چیز میں پھنس جاؤ گے، ہلاکت ہے آگے. اور یہی انبیاء کا کام تھا کہ وہ انذار کرتے تھے ان لوگوں کو جو غلط راستے پہ چلنے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، کہ شفقت کے ساتھ ان کو وارن کرتے تھے کہ اس کا انجام صحیح نہیں ہے، یہ کس طرف پڑ گئے ہو تم. ٹھیک ہے، وذکر للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے، ذکر ہے. ذکر کیا چیز ہوتی ہے، نصیحت ہے، نصیحت. اور ذکر میں کیا ہے، بار بار نصیحت، بار بار نصیحت. یعنی جس کو اپنا انجام، یعنی اس کا شعور ہے آخرت کا یا آگے کے حالات کا پتہ ہے، وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے، للمؤمنین نا، ایمان رکھتا ہے. لیکن دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، انسان کئی ایسی چیزوں کے اندر چلا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ، کہ عمل میں کمی آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایمان تو ہے مگر عمل میں کمی ہے، تو ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے، نصیحت. یعنی جیسے الحمدللہ ہم ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے قرآن کیا ہے، ذکر، بار بار نصیحت، بار بار نصیحت. کیونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول، وہ بھول جاتا ہے. آپ یقین جانے کہ میں کتنی دفعہ الحمدللہ اس قرآن پاک کو پڑھا چکی ہوں، لیکن ابھی تک بھی جتنی دفعہ پڑھتی ہوں، جتنی دفعہ سنتی ہوں، ہر دفعہ الگ طرح سے سمجھ آتی ہے، ہاں یہ بھی بات اس کے اندر ہے، یہ بات بھی ہے. تو جو پہلی دفعہ پڑھے وہ تو سمجھ لیں ایسے ایک اوپر اوپر سے گو تھرو کرتے ہیں، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں پھر تھوڑی آپ کو سمجھ آنے لگتی، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں پھر اور تھوڑی گہرائی میں جانے لگتے. تو یہ ذکر ہے، اور ہر دفعہ لگتا ہے او یہ بات کی تو مجھے ضرورت تھی، اب یہی بات تو مجھے چاہیے تھی. جیسے کو ہم روزمرہ زندگی کے اندر بھی دیکھیں کتنی چیزیں بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم ہر وقت بھول کی شکایت کرتے ہیں، میں تو بڑا بھول جاتی ہوں. لیکن قرآن کے معاملے میں ایسا کیوں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے ہم سوچتے ہیں اب مجھے تو کبھی بھولنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ مجھے یاد ہی رہنا، میں نے ایک دفعہ پڑھ جو لیا. یہ کوئی ایف اے بی اے ایم اے نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو آپ ڈگری لے لی، اب آپ گھر بیٹھ گئے، اب آپ کا ڈگری تو ہے، کسی کو بھی دکھا دیں گے یہ ثبوت ہے میں نے پڑھا ہوا. یہ قرآن ایسے نہیں ہے، یہ کوئی ڈگری نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یاد دہانی. ذکر کیا، یاد دہانی، نصیحت. کیا ہم سب کو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے یا نہیں، ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال سب مانیں گے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے کبھی فون پہ ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے الارم کی صورت میں، کبھی ہم نے کہیں کچھ لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ میرا یہ ریمائنڈر ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم روز کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اور اس چیز کے پیچھے تو ویسے ہی شیطان پڑا ہوا ہے، اس کو تو بھلانے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس کو کیسے نہیں بھولیں گے. تو یہ ذکر ہے للمؤمنین، یہ نہیں کہا گیا ایک دفعہ پڑھ لو تو بس اس کے لیے کافی ہے ساری زندگی کے لیے، نہیں، یہ ذکر ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیں اور آخر سانس تک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھنا، قبر میں بھی میرے ساتھ ہی جائے، یہ حشر میں بھی میرا ساتھی ہو. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ اللہ کی رسی ہے. تو ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے، ہم سب کو نصیحت چاہیے، اور یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. اور واقعی یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے جیسے یہ سمجھاتا ہے، اس طرح کوئی اور نہیں سمجھا سکتا. اتبعو، پیروی کیجئے. اتبعو، اتباع کیا ہوتے ہیں؟ فٹ سٹیپس پہ چلنا. یعنی آپ کسی کو مثلا آپ بیچ وغیرہ پہ دیکھیں، سمندر کے کنارے آپ ریت پہ لوگ چل رہے تھے، ان کے پیر کے نشان ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اگر آپ ان پیروں کے نشانوں پہ اپنے پیر رکھ رکھ کے چلنے لگیں، بعض دفعہ بچے ایسا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اتباع. یعنی کسی کو بالکل ایز اٹ از فالو کرنا، یہ اتباع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتبعو، پیروی کرو کس چیز کی؟ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، میر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو بھی نازل کیا اللہ تعالی نے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں، چاہے وہ حدیث کی صورت میں. قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی، حدیث وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مگر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں باتیں بولی. فالو کرو اس کو، اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کو فالو کیا جائے، حدیث کو فالو کیا جائے. آپ فالو کیا کریں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس میں ہے کیا؟ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، کیا یہ فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے قرآن کے ذریعے ہی تو بات کی ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. قرآن کو آپ ایسے ایک بک نہ سمجھیں کہ بس ایک بک ہے، ایک ریلیجس بک، جسٹ لائک ان لوگوں کی بک ہے، کسی کی گیتا ہے، کسی کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جو بھی ان کے نام. تو اس طرح سے یہ نہیں ہے قرآن، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کلام کر رہا ہے. جب اللہ آپ سے کلام کرے، اب آپ کسی کو پوچھیں یہ بات سننی فرض ہے، یہ سمجھنی فرض ہے، یہ کس قسم کی بیوقوفانہ بات ہے کہ یہ سوال ہی بیوقوفانہ ہے کہ انسان یہ پوچھنے لگے یہ فرض ہے. آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کی پرورش کی، جس نے آج تک جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو عطا کیا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں یہ فرض ہے؟ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے رب کا کلام ہے، اس کو یہ سمجھ کے سیکھا کریں. یہ میرے اللہ کی بات ہے، یہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. جب کھولیں اس محبت کے ساتھ، اس کو کھولیں اس محبت کے ساتھ، اس کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، تب آپ واقعی اس کی لذت پائیں گے. اور اگر جسٹ اتبیو پڑھ لیا، اتنے مجھے حروف کا اتنا ثواب مل گیا، ثواب بہت مل رہا ہے، بس یہی سوچ کے پڑھتے رہے، یہ ایک بس مذہبی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، تو ثواب ہم نے لے لیا. قرآن تو کہتا ہے اتبعو. اتباع کیسے کرو گے اگر صرف ثواب کی نیت سے آپ پڑھتے چلے گئے اور اس کو سمجھا نہیں؟ سمجھو گے تو اتباع کرو گے. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ فالو دیز انسٹرکشنز، یہ فالو کریں آپ، جو بھی آپ کو پرہیز بتائے گئے ہیں، جو بھی آپ کو، آپ کو اگر پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کیسے فالو کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اتبعو، آپ کا رب آپ سے یہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اس کی اتباع کرو. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آتی، سیکھو کسی سے، مگر سیکھو گے تو پتہ چلے گا اتباع کیسے کرنی ہے، کیا ہے اس کے اندر. جو بھی نازل کیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی حدیث بھی اتباع کے لائق ہے، ہم اس کی بھی اتباع کریں گے، اس کو بھی ہم فالو کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. یہ نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے، وہ سب باتوں کو ہم جو قرآن میں ہیں ان کو بھی کریں گے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اتبعوا القرآن ما انزل الیکم من ربکم، یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا ہے حدیث کی صورت میں، اس کی بھی ہمیں اتباع کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو کیا تب آپ نے وہ باتیں کی تھیں؟ نہیں کی تھیں نا. نبوت ملنے کے بعد ایسی باتیں کی، وہ باتیں بتائیں جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جو غیب کے حالات، آخرت کے حالات، جنت جہنم کی باتیں، جو اور وزڈم کی باتیں تھیں، وہ پہلے نہیں تھیں. وہ قرآن جب نبوت آپ کو ملی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو سکھایا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دیا سورہ نجم میں، میرا نبی جو ہے نا اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا. تو اب اس سے بڑا کیا ثبوت آپ کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کی طرف سے تھیں، ہمیں ان کو بھی فالو کرنا. تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، پھر وہ کیا اتباع کریں گے اس کا. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور نہ تم پیروی کرو اس کے علاوہ، یعنی جو ما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اس کے علاوہ کی پیروی نہ کرنا. من دونی ہی اولیاء، اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کے. اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دوست، کارساز، جس کو آدمی کہتا ہے نا میرا کرنی والا اور بھرنی والا، میرا سارا کچھ یہی ہے وہ. اب وہ اولیاء کسی نے کسی کو بنایا ہوا، کسی نے کسی کو بنایا، ان کی نہیں پیروی کرنی، اس کی پیروی کرنی ہے. تو ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں، نہ اپنے کلچر، رسوم و رواج. ہمارے ماں باپ یہ کرتے تھے، ہمارے تو فلاں یہ کرتے تھے، یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو یہ کرنا ہے. نہیں، جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں کو مت مانو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جس نے قرآن اور حدیث کو اپنا امام بنایا تو یہ اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جنہوں نے دوسروں کو امام بنایا تو وہ پھر کہاں لے کے جائیں گے بتائیں. تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ تو کیا فالو کرنے کو کہا گیا اور ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. تو صاف صاف بتا دیا گیا پیروی کرنی ہے کس کی اور کس کی نہیں کرنی. قلیل ما تذکرون، مگر کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جوں تک نہیں رینگتی سر پہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لیکن ہم نے تو اتباع کرنی ہے اپنے نفس کی، ہمیں تو جو ہمارا دل کہتا ہے ہم نے تو اس پہ چلنا ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم کہاں ما انزل الیکم من ربکم کو کچھ سمجھتے ہیں. قرآن اور حدیث کی وہ اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہاں، پڑھنے کی حد تک ہے، رسپیکٹ کی حد تک ہے، بہت رسپیکٹ کریں گے، پر اس کے بعد کیا ہے؟ جب اتباع کا معاملہ آتا ہے تو کس کی کرتے ہیں؟ کسی بھی معاملے میں، آپ کی خوشی ہے، آپ کی غمی ہے، آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں، اس میں کس کو امام بناتے ہیں؟ کس کو فالو کرنے کے لیے اپنے دیکھتے ہیں؟ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ کبھی کلچر کی طرف، کبھی فیشن کی طرف، کبھی دنیا کے حالات کی طرف، ان کی طرف، یا فوراً کہتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی ہے. پہلا ہمارا یہ ریئیکشن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، اور واقعی دنیا میں دیکھیں واقعی بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پھر نہیں نصیحت پکڑتے نا تو دیکھو تو صحیح ذرا، کم، کتنی ہی، یعنی بے شمار. کتنی ہی سے مطلب کیا، جیسے ہم کہیں نا اپنے بچے کو تمہیں کیا پتا کتنے لوگ گزر گئے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی نمبر بتا رہی ہوں، مطلب بتانے کا ہی کہ بہت زیادہ لوگ. تو یہاں پہ بتایا گیا وہ کم قریۃن اہلکناہا، کتنی ہی بستیاں، قریہ قریہ، بستی بستی کہتے ہیں نا، تو قریہ بستی کو کہتے ہیں، یعنی مطلب ہے بستیوں والے مراد ہیں. اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، یعنی جب انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، انہوں نے دے ڈنٹ کیئر، تو پھر کیا ہوا، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی. یہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ، اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی ہے، نصیحت کی ہے اپنے دنوں سے، اللہ کے جو دن، اللہ کے وہ دن ہیں جس میں کئی قومیں تباہ ہو گئیں. آج آپ دنیا میں جا کے دیکھیں، کبھی دیکھا کریں یہ جو آثار قدیمہ، یہ جو بستیوں کے آثار ملتے ہیں، کیا ان کے حالات، یقین جانے انہوں نے اتنی ترقیاں کی نہیں، اتنی وہ چیزوں کے علم رکھنے والے تھے. آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جو ان کی رائٹنگز ہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، جو فرعون کی جو سارے انہوں نے بنائے ہوئے، وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس آج تک کھڑے ہوئے کیسے انہوں نے بنائے ہوں گے. اسی طرح مونج داڑو، ہڑپا، پومپے کی بستی، کیا کتنی ہی بستیاں واقعی اللہ نے ہلاک کر دی. قوم لوط آج تک وہ نیچے پڑی ہوئی ہے ڈیڈ سی کے، उसका क्या हाल हुआ, समूद के आसार हैं, और फिर उनको बसाने वाला भी दोबारा कोई नहीं है। आज तक वो वैसे ही हैं, उनके अंदर वीराने और उनके अंदर एक वहशत है। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह की बात को नहीं सुना, नहीं समझा। तो देखो तो सही, तुम आंखें तो खोलो, कितनी ही बस्तियां हैं उनको हमने हलाक कर दिया। फजा अहबा सुना बयातन और हम कौलून, आया उनके पास हमारा अजाब रात के वक्त या वो दोपहर के वक्त। क्या लूला कर रहे थे, अल्लाह ताला तू हमें माफ कर देना, अल्लाह तू हमें माफ कर देना। यानी उस वक्त उनके ऊपर अजाब आया जब वो रात को मीठी नींद सो रहे हैं। अब देखिए, एक होता है वक्त इंसान एक्टिव है, वो जागा हुआ है, वो अलर्ट है, उसको कुछ नजर आता है, कोई कुछ चीज होती है, कुछ जलजला आता है या कोई ऐसी तबाही आती है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, तो वो एक अलर्ट है ना, वो फौरन अपना कुछ सामान करने की कोशिश करता है। लेकिन जब रात के वक्त, जिस वक्त बिल्कुल गफलत है, अंधेरा छाया हुआ है, इंसान बड़े मजे से सो रहा है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होना, उस वक्त ऐसे अचानक जैसे कोई दबोच ले, उस वक्त इंसान की हालत क्या होती। अब रात के बाद तो अगर कोई अलार्म भी बज जाए ना एकदम अचानक, या कोई बाहर कोई धमाके की आवाज आए, तो इंसान हड़बड़ा जाता है, इतना खौफजदा हो जाता है। तो रात के वक्त उनके ऊपर अजाब आए, और दोपहर को वो आराम से मजे से रिलैक्स कर रहे, सो रहे हैं, वो भी एक गफलत का टाइम है, जब वो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि कुछ हो सकता है, मजे से सोए हुए हैं, मजे से आराम कर रहे हैं, उस वक्त अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। फिर जब पकड़ा ना तो क्या हुआ, और ये कोई थोड़े नहीं थे, कितनी बस्तियां, कई बस्तियों का तो हमें पता है, कईयों का तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी बस्तियां जो तबाह हो गई। आज कई जगहों से खंडरात मिलते हैं। तो फमा क्या दावा हम, जिस वक्त उनके पास अजाब आया ना, अब ये दुनिया तो नहीं बता सकती क्योंकि वो तबाह हो गए, खत्म हो गए, उनमें से कोई सरवाइव नहीं किया, तो कोई न्यूज चैनल आपको बता नहीं सकता कि जब वो लास्ट उनके ऊपर अस्तग़फ़िरुल्लाह अजाब आ रहा था तो वो क्या उस वक्त बोल रहे थे। अल्लाह ताला माफ कर दे, हो सकता है कोई हो सकता है उस आज के जमाने की तरह उस जमाने में कोई सैटेलाइट होती या कोई कुछ होती, तो उनकी केओस और उनकी जो अफरा तफरी और उनकी जो परेशानी और वहशत कहीं, हो सकता है कहीं रिकॉर्ड हो जाती या पता चलती। लेकिन चूंकि उस जमाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया कि उनकी आखिरी बात क्या थी, उनकी उनके आखिरी कलेमात क्या थे, उनकी क्या पुकार थी, जिस वक़्त उनके ऊपर सडनली एकदम एक अजाब आया, जा हम बा सुना, जब आ गया हमारा अजाब, उस वक्त उनकी पुकार क्या थी। और कुछ नहीं वो कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे अपने बुतों की तरफ भागो, ये नहीं कह रहे थे कि फलां जिसको भी वो पुकारते थे उसको पुकार रहे हो, ये नहीं, कुछ नहीं, जो उनके काम कारोबार, उनके घर, उनके बच्चे, किसी को नहीं आवाजें दे रहे थे। क्या कह रहे थे, बस इल्ला अन कालू, मगर सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही पुकार थी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हमने ही जुल्म किया, हाय हमने गलत किया, हमने गलत किया, हम कसूरवार थे। यानी उस वक्त वो मानते हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला का अजाब तब तक नहीं आता जब तक कि हुज्जत तमाम ना हो जाए, अल्लाह ताला लोगों को दिखा ना दे कि तुम गलत कर रहे हो। तभी तो वो कह रहे हैं ना हम गलत थे, हमारा कसूर था। अब उनको समझ आ गई कसूर था, इसका मतलब है कि उनको किसी ने बताया होगा पहले और नहीं मानते होंगे उसकी बातें। अब जिस वक्त अजाब आ गया तो अब कह रहे हैं हाय ये क्या हो गया, हम ही कसूरवार थे, हमने ही गलत किया। और देखें ये फिरौन ने भी किया था, जिस वक्त वो डूबने लगा था तो कहने लगा कि अब मैं ईमान लाया मूसा के रब पे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल आन, अब तू ईमान लाया। यानी उस वक्त का ईमान कोई फायदा मंद नहीं होता, उस वक्त का ये कहना, देखिए जिंदगी में कोई कह देना रब्बना ज़लमना अनफुसना, जैसे ये कह रहे हैं इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम मैं ज़ालिम, तो कोई कह दे जिंदगी के अंदर कि अल्लाह मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, मैंने गलत किया, मैं कसूरवार हूं, तो कुछ बन सकता है आपका। लेकिन अगर कोई मौत की جو مرحلے شروع ہو جائیں اس وقت کہے، یا عذاب آ جائے اس وقت کہے، انا کنا ظالمین، اللہ میں کنفیس کرتی ہوں، اللہ میں مانتی ہوں میرے سے قصور ہوئے ہیں، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے انسان کے لیے دنیا میں بھی وبال ہے. جب ان لوگوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لہو و لعب میں مشغول تھے، اچانک سے عذاب آ گیا، اچانک سے ان کی پکڑ آ گئی، اب دیکھو فوراً مان رہے ہیں، وہی باتیں یہ پہلے نہیں مانتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے جگا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر لیں. تو وہ اصل میں توبہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے، اب عذاب ٹلنے والا نہیں. کیونکہ اب جب کوئی دیکھیں پکڑا جائے نا، اور اس وقت دنیا میں بھی آپ خود سوچیں، کسی چور کو پولیس پکڑ لے، وہ کہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا، تو کوئی چھوڑے گا اس کو؟ نہیں. اگر توبہ کرنی تھی تو پہلے توبہ کرتے. اب جب اس کو پکڑ لیا تو اب کہے کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی. اسی طرح موت سے پہلے اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، اور اس وقت جتنا مرضی بولتے، ہم لوگ تو انتظار کرتے نا، کر لیں گے توبہ، کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے. اور موت آ گئی اور اس وقت اگر فوراً اور جلدی جلدی میں توبہ کر لوں، اس وقت اگر یہ کوشش بھی کی تو فائدہ نہیں ہوگا. توبہ یہ ہے کہ اس وقت جب اچھے بھلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، تب ہم توبہ کریں، تب ہم اللہ کو منا لیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کم من قریۃن. اس سے پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے، جو اس دنیا سے صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی یہ لوگ اگر دنیا سے چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا، پھر کون ہوگا میری حکمرانی میں. اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو اتنے اس سے بنایا اور اب دیکھو یہی ختم ہو گئے تو کیا. ہم جیسے کئی چیزوں میں سوچتے ہیں نا، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمیں بعد میں کوئی پوچھے نا، بڑی کیئرفلی چلتے ہیں، دشمنیاں نہیں پالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، اس نے مٹا دی بستیاں، ایک بھی نہیں ان میں باقی بسا. پتہ نہیں کئی ہزاروں ہوں گی، کئی لاکھوں ہوں گی، کتنے لوگ چلے گئے ہم نہیں جانتے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک. لیکن کیا قصور تھا ان کا؟ قصور تھا ان کی گناہ، کیونکہ وہ سنتے نہیں تھے. قلیل اما تذکر، بہت ہی کم سنتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعی یہ قرآن جگا دینے والا کلام ہے انسان کو. ان آیتوں کے بعد بھی انسان کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر اور کیا چیز اس کو سمجھائے گی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. کتنی اسٹرانگ آیتی ہیں نا یہ، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شدت، دیکھ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ ضرور، البتہ میں بھی تاکید اور ضرور میں بھی تاکید، جس کو ہم کہتے ہیں نا ضرور بضرور، ہم پوچھیں گے کن سے؟ ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے ضرور بضرور. قیامت کا دن سوال جواب کا دن ہے، پوچھ گچھ کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے. اور اس دن امتوں سے بھی پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ تمہارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس تو نہیں پہنچا. پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے، اور اسے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ہر ایک رسپانسیبل ہے، کسی کا ذمہ دار ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر ہیں. اب رسولوں کو انچارج بنایا گیا قوموں کا، آپ جائیں اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو بتائیں. اب رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ بتائیں، آپ نے بتا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے تو بتا دیا تھا. پھر دیکھیں اب قرآن پاک میں کتنی جگہ آتا ہے، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ندا دے کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. اور ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں کہ یوم یجمع اللہ الرسول, جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو, سارے رسولوں کو اللہ جمع کرے گا. فیقول, تو وہ فرمائے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا, کیا انہوں نے کہا تھا تمہیں جب تم نے ان کو تبلیغ کی. قالوا لا علم لنا, ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. انک انت علام الغیوب, اللہ تو غیبوں کا جاننے والا تو, ہم نہیں جانتے. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, آپ کے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا ہم ان سب سے پوچھیں گے, سب سے سوال کریں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تو ہر ایک سے سوال ہونا ہے, اور رسولوں تک سے اگر سوال ہوگا تو باقی کون بچے, اور کون بچے گا پھر سوچے. تو اس لیے, اور ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا بھی تھا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا, اتنے اللہ تعالیٰ کے اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی فکر ہوتی تھی نا, خطبہ حجت الوداع میں آپ نے, اب دیکھیں کام مکمل ہو گیا, اب تکمیل ہو گئی دین کی, دین مکمل ہو گیا تھا, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی تھی کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, تم بتاؤ کہ میں نے کیا تمہیں پہنچا دیا. لوگوں نے کہا تھا ہاں آپ نے ہمیں پہنچا دیا, ہم گواہی دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, تین دفعہ فرمایا اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دی. کیونکہ یہی لوگ مکر جائیں گے قیامت کے دن, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. دیکھیں نا جب انسان کی گردن پھنستی ہے نا تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, بس اگنورینس پلیڈ کرتا ہے, میں تو اگنورینٹ ہوں, مجھے کہاں کسی نے بتایا. چھوٹے چھوٹے دنیا کے معاملات میں انسان کہنے لگتا ہے, تو وہاں پہ تو صاف ہی مکر جائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا. تو وہاں پہ سب کو لائن حاضر کر کے سب سے پوچھا جائے گا, سوال کیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں تھوڑا سا ہی سوال جواب کا معاملہ آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے. آپ سے کہا جائے آپ کی انویسٹیگیشن ہوگی, آپ کی انویسٹیگیشن کھل گئی ہے تو کیا حال ہوتا ہے, چاہے آپ نے کچھ بھی نہ غلط کیا پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہائے میری پوچھ پڑتال ہو رہی ہے. اور جو اللہ کی عدالت میں انسان کھڑا ہوگا, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, بس البتہ ہم ضرور بیان کر دیں گے, عَلَيْهِمْ ان پر, بِعِلْمٍ ساتھ علم کے, یعنی اللہ تعالیٰ پھر خود بیان فرما دے گا, اللہ تعالیٰ خود اپنے علم کے ذریعے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے, ان سے سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود بتائے گا کہ تم یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کچھ بات بھولتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کھاتا, اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ انعام میں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے. عنده مفاتح الغیب, ہم نے پڑھا تھا وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين, اللہ کے علم میں. کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے, کوئی خوش کرتا رہا وہ بھی اس کی کتاب میں, کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر اس کے علم میں. تو ایسے رب سے کون چھپا سکتا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر خود بیان فرمائے گا تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. یہ بھی انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے, انسان کتنا مرضی انکار کرتا رہے. وما كنا غائبين, تم ہم نے سمجھتے تھے کہ ہم غائب تھے, تم سمجھتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے اسی لیے مجھے پکڑتا نہیں ہے. ہم سے کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر وقت اللہ کی نظروں میں. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا, اللہ مجھے بھی دیکھ رہا اور اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنے شوق سے اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کتنی غفلت میں ہیں. دماغ کہیں ہے, سوچ کہیں ہے, بیٹھے کہیں ہیں, آنکھیں کہیں گھوم رہی ہیں, دل میں خیالات کہیں اور کے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کوئی غائب نہیں تھے, ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں ہو, جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غائب ہے, اس کو کسی سے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے, نہیں, وہ خود دیکھ رہا ہے, وہ خود باخبر ہے, وہ خود سن رہا ہے. اور اس سے زیادہ علم والا اور کون ہو سکتا ہے جو غائب ہی نہ ہو کبھی. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا نا کہ دو جب بات کرتے ہیں سورہ مجادلہ میں ہے نا, تو تیسرا اللہ ہوتا ہے, تین جب بات کرتے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. اسے زیادہ یا کم والوں کے لیے بھی یہی فرمایا, یعنی تمہاری ہر مجلس میں تو اللہ ہے, ہر مجلس میں. یہ نہیں کہ وہ فزیکلی موجود ہے, مگر اپنے علم کے لحاظ سے ہر مجلس میں موجود ہے, اپنے دیکھنے کے لحاظ سے, سننے کے لحاظ سے, اپنی قدرت کے لحاظ سے. تو تم کہیں بھی چلے جاؤ, وہ غائب نہیں ہے, تم اسے بھاگ کے نہیں کہیں جا سکتے. تو وہ اس دن بتا دے گا. والوزن یومئذ الحق, اور وزن اس دن برحق ہوں گے. ایک اس کا معنی کیا ہے کہ تولا جانا برحق ہے, یعنی ایسا لازمی ہونا ہے, یہ حق بات ہے. تم کوئی اس کو یہ نہ سمجھے, پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, کیا پتا نہ وہ اللہ تعالیٰ اب کیا تولے گا, کیا وہ اتنی اتنی چھوٹی چیزوں کو کہاں کوئی وزن کیا جائے گا. نہیں, وزن ہونا برحق ہے, اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ فرشتوں پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, جنت جہنم اور میزان پہ ایمان لایا جائے, اور موت کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان لایا جائے, اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لایا جائے. تو اس سب کے اندر میزان کا بھی ذکر ہے اس حدیث میں. اس کا مطلب میزان پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وزن ہونے ہیں, ایک میزان قائم ہوگا جس میں تولا جائے گا ہر چیز کو. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ, وما ادراک ما ہیہ نار حامیہ. سورہ قاریہ میں ہے نا. تو میزان ہوں گے, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اس کو عیش و عشرت والی زندگی, جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے, جو بھڑکتی بھی آگ ہے. تو اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ایک دن آئے گا جس دن میزان قائم ہو جائے گا اور لوگوں کے اعمال اس میں تلیں گے. اور یہ بہت ہی پریشانی کا ٹائم ہوگا, بہت ہی مصیبت کا وقت ہوگا. اس لیے اس کا ایک حدیث سے ابو داؤد کی پتہ چلتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے آگ یاد آ گئی, نار یاد آ گئی, تو میں رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آ گئی ہے تو میں رونے لگی. کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ, تین جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی دوسرے کو یاد ہی نہیں رکھے گا. اتنی یعنی مشکل جگہیں ہیں, انسان کو کسی کا ہوش رہے گا ہی نہیں, ایون رسولوں کو بھی. نمبر ون, میزان کے پاس, حتیٰ کہ آدمی کو پتا چل جائے کہ اس کا وزن ہلکا یا بوجھل ہے. جب تک وہ اس میں پورا نہیں اتر جاتا نا, اس وقت تک اس کو ہوش نہیں آئے گا. اب جب اس کے یعنی اس کے وزن کیے جا رہے ہیں اس کے اعمال کے, تو اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اب اس کو نہیں کوئی یاد. نمبر ٹو, جب نامہ اعمال وصول کیا جائے گا, حتیٰ کہ آدمی کو جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ میرے رائٹ ہینڈ میں ملا یا لیفٹ میں ملا یا پیٹھ پیچھے ملا, جب تک یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ رائٹ ہینڈ میں آ جائے, اس وقت تک اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگا. اور پل صراط کے پاس, جب صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا نا, جب تک آدمی اس کو کراس نہیں کر لے گا اس کو کوئی ہوش نہیں آئے گا. اتنی یعنی بدحواسی ہوگی کہ سب بھول جائیں گے اس کو, اس وقت کسی کی یاد نہیں آئے گی, کسی کی پرواہ نہیں رہے گی. اللہ اکبر. تو ایک تو بات اس کا مطلب یہ کہ یہ حق ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ کرنا, شک نہ کرنا किसी ऐसी गलत फहमी में ना पड़े रहना, पता नहीं होता है कि नहीं होता, समझ आई बात। दूसरा इसका माना ये भी है कि जो अव्वल वजनु योम इज़िनिल हक, वजन उस दिन बरहक होगा, सही सही तोला जाएगा, सही नाप तोल किया जाएगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, हक होगा। अच्छा अब ये देखें कि क्या तोला जाएगा, क्या चीज तोली जाएगी, क्योंकि आगे आ रहा है फमन सकुलत मवाजीनहू फऊलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिस किस भारी हो गए पलड़े वो फलाह पाने वालों में से है। क्या तोला जाएगा, हमें पता चलता है कि नीयतें भी तुलेंगी, अमल भी तुलेंगे, बातें भी तुलेंगी, कौल भी तुलेंगे। जैसे कौल के तुलने के बारे में है ना कि जो दो कलमे, कलिमतान खफीफतान अल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इल रहमान सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम, ये बुखारी की आखिरी जो हदीस है वो यही है कि दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान से अदा करने में आसान है, मीज़ान में बहुत वजनी है। इसका मतलब इनका वजन होगा, अल रहमान के नज़दीक बहुत महबूब है, तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। तो इसका मतलब ये है कि बातें भी तुलती हैं, जो हम ये मुंह से बोलते हैं ना ये भी तुलती हैं, ये अल्फाज तुलते हैं, इंसानों के भी वजन होंगे। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको पूरी दलील के साथ बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये नोट कर लें कि क्या क्या चीजें तुलने वाली हैं। और एक मतलब ये है इसका, ये जो बात आई है वल वजनु यौम इदिनिल हक, वजन सिर्फ हक का ही होगा। क्या मतलब इसका, यानी वेट सिर्फ हक बात का यानी नेकी का ही होगा, बदियों का कोई वेट नहीं होगा, कोई वेट नहीं होगा उनका, वो बिल्कुल यानी बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे होंगे तो ऐसे बिल्कुल जैसे डस्ट होती है उस तरह उड़ जाएंगे, कोई उनका वेट नहीं है। तो वल वजनु यौम इज़िनिल हक का एक और माना क्या है कि हक का वजन होगा, बातिल यानी बुराइयां गुनाह इनका कोई वेट ही नहीं होगा। तो जब उसको मीजान में अगर रखते भी हैं तो उसमें क्या उसका वेट है, कुछ भी नहीं, वेट हल्की है वो। और नेकी है जो वजनी है, इसलिए फमन सकुलत, जिसके भारी हो गए पलड़े, और अगर बुराई का वजन ही नहीं है तो फिर तो पलड़े भारी ही नहीं होंगे, तो फिर वो तो फला नहीं पाएगा। वह मन खफत मवाजी ने, जिसके हल्के हो गए, अगर बुराइयां हैं तो उनका वजन है ही नहीं, तो जिसके हल्के हो गए पलड़े फौलाए कल्लदी ने खसिर, ये वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान में डाल दिया अपने नफ्सों को। तो यानी ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कि सिर्फ नेकी ही तोली जाए, एक ही पलड़ा हो उसमें नेकी ही तोली जाए और उसके अंदर नेकी डाली गई है, अगर तो वो भारी है तो वो पास हो गया, अगर वो हल्की है तो फिर फेल है। और एक और भी इस बारे में बात कही जाती है कि नेकी और बदी ऐसे होगी कि हर एक इंसान की, यानी ये डिफरेंट अकवाल है मैं आपको बता रही हूँ, मुफस्सिरीन ने डिफरेंट बातें इसके बारे में की हैं, वो सारी मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि हर एक की इस्तेताअत के मुताबिक अल्लाह ताला हर एक का इम्तिहान लेता है ना, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसका एक स्टैंडर्ड है, एक मेरिट है उसका कायम कर दिया जाता है। जैसे आप देखें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के एक मेरिट होते हैं ना, मतलब ना किसी जगह का मेरिट है कि 500 मार्क्स होने चाहिए, अब अगर आपके 500 से अबव हैं तो आप उसमें दाखिल हो सकते हैं, अगर 500 से बिलो हैं तो नहीं हो सकते। इसी तरह वहां पे हर एक का एक मेरिट होगा, हर बंदे का अलग अलग मेरिट होगा, तो वो जो उसका मेरिट या जो उसका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर वो लेकर आएगा अमल तो कामयाब है, और अगर नहीं लाएगा तो नाकाम है। इसलिए कि हर एक बंदे की जो सिचुएशन है वो अलग है, हर एक बंदे की सेहत अलग, हर एक बंदे के हालात अलग, वाकयात अलग, कैपेसिटी अलग, आपकी अलग है, और एक वो बंदी जो किसी किसी गांव के अंदर बैठी हुई है ना, उसके पास कोई इंटरनेट ना, कोई तालीम ना, कोई बिजली ना, कोई पानी, वो थार के या डेजर्ट के अंदर कोई औरत है, वो वहां पे क्या उसके पास है, क्या उसके पास फैसिलिटीज हैं, क्या उसके पास इल्म है, या क्या उसके माहौल मिला हुआ है। हर एक की अपने अपने मेरिट्स हैं, सबके दूसरों के साथ नहीं कंपैरिजन किया। अगर हम इस सदी के अंदर बैठे हुए हैं तो मुझे कंपैरिजन किया जाए किसी वो सहरा में बैठी हुई एक औरत के साथ, ये तो फेयर नहीं है ना। तो इसलिए हर एक जो जितनी लग्जरीज में, जितनी ज्यादा नेमतों में, जितनी ज्यादा आसाइशों के अंदर और सेहत के साथ, तवानाई के साथ, ताकत के साथ है, उसके हालात इर्गिर्द, उसके घरों पे बम नहीं गिर रहे कि वो क्या करे, वो बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, उसके स्टैंडर्ड आप क्या सोचते हैं, उसका मेरिट तो बहुत हाई होगा क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। तो मैं तो, तुम्हारे पास तो सब कुछ ठीक था, यू हैव नो एक्सक्यूज। तो हर एक के मेरिट अलग अलग, इसलिए कंपैरिजन नहीं आप कर सकते, लो जी हम तो इतना करते हैं, फलाना तो कुछ भी नहीं करता, फलाना तो ये, आपको क्या पता, आपको क्या पता उसको अल्लाह ने इस मुताबिक उसका मेरिट ना रखा, उसका इम्तिहान उसमें नहीं लिया जा रहा जिसमें कि आपका इम्तिहान है। आपके पास आसाइशें ज्यादा हैं, आप खुद को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखो जी लोग वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, अब आपने उनको देखा हुआ, लेकिन वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके पास कितनी सलाहियत है, उनके पास कितनी तालीम है, उनके कितनी सहूलियात हैं, कितना इल्म हासिल करने का उनके पास एनर्जी है या रिसोर्सेज हैं, नहीं है उस तरह जैसे आपके पास है, तो वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वो अपने आप को तसल्लियां ना देते रहें कि जो है हम तो इतना कर रहे हैं, देखो ना हमें उससे भी ज्यादा करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल कि जो जो बेचारे हर तरफ से लाचार ही हैं। एक बंदा है उसको पूरा दिन मेहनत मजदूरी करनी है तब वो रोटी खा सकता है, रात को अपने बच्चों के लिए रोटी ला सकता है, उसके साथ अपना अमल ना कंपेयर करें। देखो तो हम तो कितना कुरान पढ़ते हैं ना, तो आपको करना भी चाहिए, आपका मेरिट बहुत हाई है, आप अगर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, आप आसाइशों में ज्यादा हैं। तो इसलिए इस बात को भी याद रखिए कि ये भी मुफस्सिरीन ने कहा है। तो हमें ये पता चला कि नीयतें भी तुल रही हैं, अमल भी तुल रहे हैं, कौल भी तुल रहे हैं, इंसान की हर हर बात तुल रही है, और इसी तरह लोगों का भी वजन होगा, ये भी कहा गया लोगों का, क्योंकि एक हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोटा ताजा आदमी लाया जाएगा मगर उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। तो ये इसका वेट से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ इंसान के अमल जैसे होंगे वैसा। और अब आप सोचते होंगे अमल कैसे वेट किया जाएगा, अमल तो कोई चीज है ही नहीं जो हम देख सकें, मतलब मेरी नमाज कैसी है इसका वेट कैसे होगा। आप उसको अगर के जहन में ये ख्याल आता है तो आज देख लें, शायद उस जमाने के अंदर लोग ये बात ना समझते होते, लेकिन आज हमें अच्छी तरह समझ आती है कि जब आप देखें टेम्परेचर बाहर कितना टेम्परेचर है, ये आप देख सकते हैं क्या चीज़ है टेम्परेचर, हवा किस स्पीड से चल रही है, वो कहीं देख सकते हैं हवा को, कौन सी किस चीज़ की स्पीड नाप रहे हैं कुछ पता ही नहीं। आपके इर्द गिर्द कितनी ह्यूमिडिटी है उसको नाप लिया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आज नापी जा सकती हैं जिनको हम कुछ देख नहीं सकते, कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है, उनको अगर नापा तोला जा सकता है तो आमाल को भी नापा तोला जा सकता है। अल्लाह ताला उनको एक जिसामत दे देगा, उनको एक शक्ल दे देगा, और वो उस शक्ल में आएंगे जैसे आपको पता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ सूरह बकरा आले इमरान, सूरह बकरा आले इमरान, बस इनको तो अपने साथ रख लें, इनको इतना पढ़ें, इनको जितना जितना आप पढ़ सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर रोज दोनों सूरतों को पूरा पूरा पढ़ें, मुश्किल है सबके लिए, लेकिन रोजाना इस इन दो सूरतों में से कुछ ना कुछ पढ़ें, इनको यानी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये कयामत के दिन कैसे आएंगी, दो साहिबानों की सूरत में आएंगी या दो बादलों की सूरत में आएंगी या परिंदे जो पर फैलाए हुए उनकी झुंड दो झुंडों की सूरत में आएंगी। तो हम मुझे बताएं कि ये उनकी भी तो शक्ल बन गई ना। तो आमाल को एक जिस्म दे दिया जाएगा और फिर उनका वेट होगा हमारी नियतों के मुताबिक, हमने किन हालात में उन आमाल को किया। आप देखें कारी कारी जो कुरान अपने कारी और اپنے عمل کرنے والے کے پاس نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والے کی صورت میں آئے گا. اب یہ قرآن ہے, اب آپ ابھی قرآن کو دیکھیں تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ وہ ایک نوجوان کی صورت میں آ رہا ہے اور دیکھے گا اس کو اور پوچھے گا, انسان اس کو دیکھ کے پوچھے گا تم کون ہو, کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کی نیند میں سونے نہیں دیتا تھا اور دن کو پانی پینے سے روکتا تھا. یعنی انسان قرآن پڑھ پڑھ کے پیاس اس کو لگ جاتی تھی اور رات کو بھی پڑھتا تھا, دن کو بھی پڑھتا تھا, اتنا پڑھتا تھا کہ حلق خشک ہو جاتا تھا, رات کو اتنا پڑھتا تھا کہ نیند سے اس کو جگائے رکھتا تھا قرآن. میں وہ ہوں, یعنی یہ بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے کے لیے. اسی طرح قبر کے لیے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں مومن کے پاس ایک نوجوان خوبصورت خوشبودار آئے گا, تو یہ اسے پوچھے گا تو کون ہے, وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. اب اس وقت نیک عمل کہاں ہے, اس وقت تو اس کی صورت نظر آتی ہے آپ کو نہیں, تو اس دن قبر کے اندر وہ ایک نوجوان کی صورت میں آ رہا ہے اور جو برے کام کرنے والا ہے وہ اس کے پاس ایک خوفناک شکل کے اندر آ رہا ہے, بدبودار شکل کے اندر آ رہا ہے. اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے بعض احادیث سے کہ نماز کو لایا جائے گا, روزے کو لایا, یعنی ان چیزوں کے بھی کوئی اللہ کو مشکل تھوڑی ہے ان کو جسم دینا, ان کو شکل دینا. کسی نماز بہت سیدھا قسم کی ہوگی, بیچاری اتنی کمزور ہوگی. اسی طرح جو نامہ اعمال بھی تولے, تو ابھی میں نے آپ کو کیا دو چیزیں بتائی ہیں, کیا تولی جائیں گی, عمل, اور میں نے آپ کو کیا بتایا, انسانوں کو تولا جائے گا. نمبر تھری چیز لکھ لیں, نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا. تو یہ ہو سکتا ہے سبھی چیزیں ہوں, یا جیسے کیونکہ ہمیں ان کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پروف ہے وہ پتہ چلتا ہے, میں نے آپ کو حدیث وہ بھی بتا دی. اب ہاں ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو انسان کے تولنے کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھیں, تو صحابہ ایک دفعہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگے کہ دیکھو کتنی پتلی پتلی پنڈلیاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں, میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. تو اس کا مطلب انسانوں کو تولا جائے گا, اور اسی طرح نامہ اعمال تولے جائیں گے, وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدیث بتاقا اس کو کہتے ہیں, بتاقا کی حدیث, یعنی وہ جو پرچی ہے وہ والی حدیث, اس کو ابھی یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر لائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہوں گے, ہیوج ہوں گے کہ دور تک وہ نظر آئیں گے وہ رجسٹر, اور سب میں اس کی برائیاں لکھی ہوں گی. اب اس کو لگے گا میں تو نہیں اب بچ سکتا, تو ایک بتاقا لایا جائے گا, ایک پرچی لائی جائے گی, تو کہا جائے گا یہ تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے. اس نے سوچا کہ بھائی کہ اس سے میں کہاں کچھ فائدہ ہوگا, لیکن اس کو جب رکھا جائے گا میزان میں تو وہ اتنی بھاری ہوگی ان رجسٹروں کے مقابلے میں. اور وہ کیا ہے پرچی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس دن ہمارے اعمال تولے جائیں تو ہماری نیکیوں کو وزنی کر دینا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے محفوظ رکھے. تو آگے کیا بات آتی ہے کہ ان کے اب جن کے دفتر, جن کے اعمال نامے, ہو سکتا ہے دو پلڑے ہوں جی, ایک میں نیکی ہو ایک میں برائی ہو, اور ہو سکتا ہے ایک ہی ہو جس کے اندر نیکی تلنی ہے. تو اللہ عالم, جیسے کہا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے نا, یعنی حقوق العباد میں اچھا اخلاق سب سے بھاری عمل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کلمہ شہادت حقوق اللہ میں سب سے بھاری عمل ہے. تو جن کے حلقے ہو گئے فاولائک الذین خسروا انفسہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال دیا. بما کانوا بآیاتنا یا ظلیمون, دیکھیں مکی صورت ہے نا, اس کا سٹائل ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب مکی صورت میں توحید, رسالت اور آخرت کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, اور رسالت سے ہی متعلق ہے قرآن پاک کا نزول, اس کو وہ نہیں مانتے تھے. یہ بیما کینو بوجہ اس کے, ان کے کیوں خسارے میں پڑے, بیما کینو بی آیاتنا یا ظلیمون, اس لیے کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اب ہم نے ظلم انسانوں کے ساتھ ظلم تو ہوتے ہوئے سنا, آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. تو انہوں نے آیتوں کو ان کا حق نہیں دیا, تو آیتوں کا حق کیا ہے؟ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یہ قرآن اللہ کی آیات ہیں, اللہ کے احکام، اس کی آیات ہیں، انہوں نے ان کو ان کا حق نہیں دیا، حق تلفی کی ہے، تو ان کا حق کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو ان کا حق؟ ان یہ دیکھیں نا، بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ان کے پلڑے ہلکے کیوں ہوئے؟ اس لیے میں کینو بھی آیاتی نا یا ظلمون، یہ ظلم کرتے تھے ہماری آیات کے ساتھ. کہ ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے کہ کہیں ہم تو ظلم نہیں کر رہے اللہ کی آیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق دینا کیا ہے؟ کہ ان کو پڑھا جائے، پہلے تو سب سے ان پہ ایمان لایا جائے، ان پہ ایمان لایا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، ان کو آگے پہنچایا جائے، تب حق ادا ہوتا ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو آیات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا حق یہی رکھا ہے کہ ایمان والے ان پہ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں، اور عمل کرنے کے لیے ان کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے کہ ہم اللہ کی آیات کو سمجھیں اور ان کو سیکھیں، اور پھر اگلا مرحلہ ہوگا ان کے اوپر عمل کرنے کا. تو انسان کہتا ہے نا، عمل کیسے کریں، کیسے کریں، سمجھ ہی نہیں آتی کیسے عمل کریں. عمل تبھی کریں گے جب اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے، عمل تبھی آئے گا اللہ کی آیات کے اوپر جب اس کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر آگے پھر ان کو پہنچانا بھی ہے، ورنہ ہم ظلم کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو آیات کا کوئی انکار کرے وہ بھی ظلم ہے، آیات کو کوئی پیٹھ پیچھے ڈال دے، جیسے کہ یہودیوں کے اوپر الزام اللہ تعالیٰ نے یہی دیا، ان کا ایک جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو پسے پشت ڈال دیتے تھے. آپ نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھ لیا، پیچھے پھینکا، مطلب کیا پیچھے، وہ ایسے تھوڑی تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے تھے، بہت رسپیکٹ دیتے تھے، بہت رسپیکٹ، لیکن اس رسپیکٹ کو کیا کرنا کہ جب اس پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی آیات کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سب کام نہیں کر رہے تو حق ادا نہیں ہو رہا، پھر ہم ظلم کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خفت موازین ہو اس کا نتیجہ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بسایا تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش، اور تمہیں اس کے اندر معائش، زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے. ہم نے تمہیں بسایا یعنی اس میں اسٹیبلٹی دی، یہاں پہ تمہیں اسٹیبلش کیا، اس زمین کے اندر سیٹل کیا، اس زمین کے اندر، زمین میں تمہیں اختیارات دیے، اور تمہیں یہاں پہ معائش، معائش جیسے ہم کہتے ہیں نا عیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ. عیش، عیش کیا ہے؟ اب عیش میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، وہ ساری عیش ہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں رکھا کہ بس اتنا سا، صرف اتنی سی چیز اس کو دی اور بس، اس کو بڑا کچھ دیا. اب آپ دیکھیں اس میں کھانا پینا، طرح طرح کے کھانے سب آ گئے، یہ معائش ہے. ہر چیز جو زندگی گزارنے کے لیے اس کو میسر ہوئی وہ معائش ہے، ٹھیک ہے. تو طرح طرح کے کھانے، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں فروٹ ہیں، کہیں گوشت ہے، پینے میں بھی طرح طرح کے مشروبات ہیں، ہوا ہے، نیند کے لیے بستر ہیں، جسم کے اوپر کے لیے لباس ہیں، اور وہ بھی کوئی پتوں کے لباس نہیں ہے، طرح طرح کے لباس دیکھیں آپ اس کے لیے نکالیں، سواریاں بنائی اس کے لیے، ضروریات زندگی کے کتنے سامان اللہ تعالیٰ نے رکھے، یہ سب معائش ہیں. جتنی بھی آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا، وہ معائش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے کوئی بس ایک تمہیں لباس، ایک تمہیں روٹی، بس وہی کھاؤ جیسے جانوروں کو دیا جاتا ہے کہ وہ بھائی وہ چارہ ہی کھاتے ہیں، وہ ہمیشہ چارہ ہی کھاتے رہتے ہیں. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی دن قورمہ آ رہا ہے اور کسی دن بریانی پک رہی ہے تو کسی دن پلاؤ، وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے. تمہیں معائش دیا لیکن قلیلم، کم، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. اتنے کم ہیں تم میں سے جو شکر گزار ہیں، قلیل ہیں، بہت ہی کم ہیں. واقعی انسان شکر کم ہی کرتا ہے، شکر کرنے والے بھی کم ہیں، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا شکر کرتے ہیں، اور کفر زیادہ کرتے ہیں، وہ پتہ ہے شکر کا تو اپوزٹ کفر ہی ہے. شکر کے طریقے ہیں، شکر صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، شکر کے اندر انسان کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے جس نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں، اللہ کتنا مہربان ہے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں شکر کی پانچ چیزیں جو اس کی بیسکس ہیں، بیسکس. اگر یہ پانچ چیزیں نہیں ہیں، یہ پانچ بیسکس نہیں ہیں، تو شکر ادا نہیں ہو رہا. نمبر ون کیا ہے؟ منعم. منعم مطلب نعمت دینے والا، اس کے سامنے عاجزی و انکساری. کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کے اندر شکر کے جذبات آئے نا، آپ کو پتا ہے کہ دل میں یہ احساس ہے کہ اس نے مجھے نعمت دی ہے. اور کوئی بھی آپ کو کوئی اتنا سا بھی تحفہ دیتا ہے، آپ کا دل اس کے لیے محبت سے بھر جاتا ہے نا، کہ اس نے مجھے تحفہ دیا، اس نے مجھے یاد رکھا، چاہے چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے تو کتنی نعمتیں دی ہیں جن کو آپ گن بھی نہیں سکتے. تو پھر آپ اس کے سامنے عجز و انکساری سے پیش آنا. نمبر ٹو، منعم سے محبت کرنا، جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی تحفے کی. نمبر تھری، اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے بھی کہنا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر. اس کے لیے بھی کچھ چند کلمات آتے ہیں جو جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہہ دیے جب وہ اپنے بستر پہ آیا، تو جس نے یہ کلمات کہہ دیے اس نے تمام مخلوق کے مکمل تعریفی کلمات ادا کر دیے. ساری مخلوق کے جو تعریفی کلمات جو مخلوق کرتی ہے وہ سارے اس نے ادا کر دی. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے. اور کیا ہیں یہ کلمات؟ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. الحمدللہ نہیں، پہلے جو مجھے کافی ہوا، کفانی، کفانی اور و آوانی، یعنی اور جس نے مجھے پناہ دی. پھر ہے الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. الحمدللہ الذی من علی و افضل، جس نے تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا اور فضل کیا. اب وہ کوئی لوگ کہتے ہیں لو ہمارے پر کیا احسان ہے، ہم تو مصیبتوں میں، ہم تو اس لیے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو بے حساب ان گنت ان کے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ ان کو اگنور کر کے اس صرف چیز کو دیکھتے ہیں جہاں پہ پرابلم ہے. پرابلم ہوں گی اور ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کسی کی زندگی میں کہ وہ پرابلم نعمتوں سے بھی زیادہ ہوں. نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہیں آپ کے پاس پرابلم سے، یاد رکھیے یہ بات. آپ کو اگر صحت کا پرابلم ہے نا، تو اور بے تحاشا نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی جن کا آپ شکر نہیں ادا کر سکتے. اگر آپ کے پاس اولاد کا کوئی پرابلم ہے نا، تو بے تحاشا اور نعمتیں ہوں گی جن کو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو اور پھر اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تیری عزت کے واسطہ دے کر. بعزتک، بعزتی کا، تیری عزت کے واسطے سے کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے. تو یہ رات کو سوتے وقت کی دعا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر. اسی طرح شکر کے اور بھی بہت سے کلمات ہیں، انسان ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور پھر منعم کی نعمت کو اس کی پسندیدہ جگہوں پہ استعمال کرے، یعنی جہاں پہ اللہ نے حکم دیا وہیں پہ خرچ کرنا. آنکھیں دی ہیں یہ دیکھو، اسی چیز کو دیکھنا، یعنی کہ حرام دیکھنے لگے. کان دیے ہیں کہ یہ باتیں تم سن سکتے ہو، اپنی ضروریات کی باتیں سنو، اللہ کی باتیں سنو، اپنے کام کی باتیں سنو، وہ آپ سن سکتے ہیں. مگر خرافات، گندگی باتیں، بے حیائی کی باتیں سننا اور ان کو دیکھنا، اور یہ اس کے لیے تو نہیں آنکھیں اور کان دیے، زبان اس لیے تو نہیں دی کہ فضول باتیں بولی جائیں، گالیاں دی جائیں، غیبتیں اور چولیاں کی جائیں، جھوٹ بولے جائیں، ان کے لیے تو نہیں زبان دی. تو شکر گزاری کیا ہے؟ ہر آرگن کی شکر گزاری ہے. اور وہ شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جنید بغدادی نے فرمایا شکر یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم اس نعمت کے اہل نہیں تھے, یو ڈنٹ ڈیزرو اٹ. یہ ہے شکر کہ انسان آلویز یہ سوچے کہ آئی ڈنٹ ڈیزرو اٹ, جی میرے اللہ نے مجھے دے دیا, میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دیا, میں اس قابل تو نہیں تھی, یہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا. اگر آپ دیکھیں زندگی میں ہمارے شکر بہت کم ہے اور ناشکری بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہر چیز کو ہم کہتے ہیں آئی ڈیزرو اٹ, میری ہے, میں تو اس لائق ہوں, میں نے محنت کی, میں نے کمائی کی, میں ایسے کرتی تھی. ہم تو اپنے آپ کو ہی کریڈٹ دینا نہیں بند کرتے, ہم کہاں یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اہل ہی نہیں تھی, میں اتنی عقل مند ہوں. ابو عثمان نے کہا شکر یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ تم منعم کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے کسی دن یہ سمجھ لیا نا کہ میں اللہ تیرا کبھی شکر نہیں ادا کر سکتی, تھی اتنی معاش دی ہے, دیکھیں آپ کے جہاز چل رہے ہیں, آپ کے بجلیاں چل رہی ہیں, آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, آپ کے گھر میں سردی گرمی کے لیے چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے بدن پہ ایک سے ایک بڑھ کے لباس ہیں, آپ کو اتنی سہولیات ملی ہوئی ہیں, کوئلہ ہے, کہیں پٹرول ہے, کہیں لکڑی ہے, اسے آگ جلا رہے ہیں, کہیں کوئی اور چیزیں ہیں, گیس ہے, کتنی چیزیں ہیں, کتنی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف ہمارے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, تو کیا اس کا شکر ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو جب ہم گیو اپ کر دیں نا, ہم کہیں کہ اللہ میں تیرا کبھی شکر ادا ہی نہیں کر سکتی, میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, کیسے ہو سکتا ہے تیرا شکر ادا, کبھی حق نہیں ادا ہو سکتا. یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد شکر ہی نہ ادا کریں, یہ مطلب ہے کہ انسان میں یہ احساس ہو کہ کیسے اتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا, اور پھر انسان اپنے منعم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے, اس کے لیے وقت نکالے, یہ بھی شکر گزاری ہے. اور شکر یہ بھی ہے کہ آپ نعمتوں کے اندر ہی نہ کھو جائیں بلکہ نعمت دینے والے کی طرف دیکھیں. یعنی بعض دفعہ ہمیں اللہ نے مثلا گھر دیا, وہ گھر کے اندر ہی ہم کھوئے پڑے, ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ گھر دینے والا تو اللہ ہے. اسی طرح ہمیں اللہ نے اولاد دی, بہت سارے لوگ قرآن سے جڑے ہوتے ہیں, جب ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا, بچے کے کام اتنے ہیں, وہ تمہیں تو اللہ نے اولاد دی تھی, تم تو بلکہ منعم کے لیے اپنے آپ کو اور فارغ کرو کہ اللہ تم نے مجھے اولاد کی بھی نعمت اب دے دی ہے. وہ اور ہی مشغول ہو گئے, یعنی نعمتوں کے اندر ہی اس دینے والے کو ہی بھول گئے, یہ کیسی بات ہے. تو یہ ہے کہ انسان پھر اللہ تعالی سے بے تحاشا محبت کرے کیونکہ اس نے اتنا کچھ مجھے دیا, اور اس کا اعتراف کریں اور اس کی تعریفیں کریں اور اس کی شکر بجا لائیں. تو یہ ہے پھر نعمت کی شکر گزاری. تو اب اپنی زندگیوں میں ذرا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہیں ہم قلیل اما تشکرون میں تو نہیں ہیں. کتنے قلیل اما تشکرون میں ہیں یا نہیں ہیں؟ قلیل اما تشکرون میں ہم نے ہونا ہے, وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں, لیکن وہ کم ہیں, ان کم میں ہو جائیں اور اس اکثریت کو چھوڑ دیں جو ناشکری ہے. آپ دیکھیں جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کتنی ناشکری کی باتیں ہوتی ہیں, کئی عورتیں اپنے ہسبینڈز کی برائیاں, کئی کسی کی برائیاں, اب وہ کیا ہیں, بچوں کے شکایتیں, کیا نعمتوں کی ناشکریاں. اور عورتیں آپ کو پتہ ہے جہنم میں کتنی زیادہ جائیں گی کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی تھیں. تو نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو یاد رکھا جائے اور نعمت کا اعتراف کیا جائے کہ یہ نعمت ہے. یہ نہیں تو پھر کیا ہو گیا, پھر کیا ہو گیا اگر مجھے یہ چیز مل گئی تو ساروں کو ہی ملتی ہے. ویسے جیسے کئی بچے والدین اتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں کہ کسی کے سر پہ اس کے والدین موجود ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ سراسر ناشکری ہے. اور یہ نعمت قرآن کی بھی ہمارے پاس ایک نعمت ہے, اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیے. یہ شکر گزاری نہیں کہ ہاں ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم اس کو بس اچھے اچھے خوبصورت غلافوں میں ڈال کے تو رکھے چوڑے, پر میں بڑا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے پاس گھر میں اتنے قرآن پڑھے میں, یہ نہیں. اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت کا پیغام دیا, ہم اس رب کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کو اس نے جیسے استعمال کرنے کا کہا کہ اس کی اتباع کرو, اس سے ہدایت لو, ہم اس طرح سے کریں.